أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صلوات. اس محرم کی کچھ مجالس کے حوالے سے ہم نے جو عنوان منتخب کیا تھا، ہدایت و ولایت، اور اس میں پہلی جس تقریر میں آپ سے کچھ دنوں پہلے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اس میں ہم نے کچھ باتیں ہدایت اور ولایت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ یہ گفتگو سلسلے وار نہ ہو، بلکہ ہر تقریر اپنی جگہ پر ایک مکمل مضمون کی حامل ہو. لیکن عنوان بہرحال جو سرنامہ ہے وہ یہی کہ ہدایت اور ولایت. اچھا، ہمارے ساتھ تقریباً دینی حوالے سے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ دین، جیسے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ جو کافی زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس پر شاید ہم اسے اپنے اوپر منطبق نہیں کرتے، کیونکہ ایک عام طور سے ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی گفتگو آئمہ علیہ السلام کی ہے یا قرآن کریم کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساری باتیں دوسروں کے لیے ہیں، اور اسی نیت سے ہم اسے دوسروں کو سناتے رہتے ہیں. یہ توجہ ہم نہیں کرتے کہ یہ گفتگو جو ہے نا، یہ میرے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ کہ جو آپ نے کربلا میں وارد ہونے کے بعد، پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اب بہت مشہور جملہ ہے، اور اب مومنین کو یقیناً پتہ ہے کہ دین لوگوں کے منہ کا مزہ ہے. لعب کا لفظ آپ نے استعمال کیا، لعاب کا لفظ آپ نے استعمال کیا. اچھا، یہ لعاب کا جو ورڈ ہے یہ اردو میں ہم سب استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی جو روٹ ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. عربی میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ جملہ قرآن کریم کی آیتوں میں ہے کہ دنیا وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، کہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے مگر لعب اور لہو. اب آپ لعب اور لعاب، لعب اور لعاب، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لام عین بے اور لام عین الف با، تو یعنی کنیکٹڈ ورڈز ہیں. اب لعب اور لعاب میں کیا کنیکشن ہے؟ تو لعاب کی بھی جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے منہ میں کیا کرتا ہے، کہ اپنے منہ میں جو، یعنی جو بھی سیلیوا ہے اس کو اپنے منہ میں گھماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ زبان تر رہے، حلق خشک نہ ہو. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جو ہم مسلسل اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت انجوائمنٹ کے لیے، کبھی کبھی اپنے منہ کو خشک کرنے کے لیے. تو لعب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کیا ہے، فقط خیالی تصوراتی چیزوں میں گم رہنا. या एक ज़बरदस्ती के एन्जॉयमेंट को अपने लिए क्रिएट करना हो, जनरेट करना, कि उसकी तह में, उसकी फाउंडेशन में कोई हकीकत है नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो आप फरमाते हैं दीन लोगों के मुंह का लुआब है, कि जैसे वो अपने खाली लुआब को या अपनी ज़बान में कोई टॉफ़ी डाल के अगर हमें लुआब में थोड़ा सा मज़ा पैदा करना हो तो क्या करते हैं, लुआब को मज़ेदार बनाने के लिए मुंह में कोई टॉफ़ी रख लेंगे, मिठाई रख लेंगे, तो वो लुआब जो है वो सूखा सादा नहीं रहेगा, मीठा हो जाएगा। लेकिन काम वही है कि उसको अपने मुंह में घुमाते रहना, फिराते रहना जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। तो आपने फरमाया दीन लोगों के मुंह का लुआब है अक्सरियत। लेकिन हम हर जगह, जैसे आजकल व्हाट्सएप या मैसेजिंग है, ये हमने कहा वाह इमाम हुसैन ने क्या बेहतरीन बात की सब लोगों को, लेकिन इस बात को सोचे बगैर कि क्या मैं भी इस में दाखिल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। मेरा दीन यानी जिस चीज़ को भी, जिस हकीकत को भी मैं दीन के उनवान से कबूल कर रहा हूँ, यानी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, उस दीन का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है, असल सवाल ये। यानी जो दीन आप इख्तियार कर रहे हैं, जो दीन आप दूसरों को सिखा रहे हैं, जो दीन आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उस दीन का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है, इसका हिसाब हम में से शायद कोई भी नहीं ले रहा होता। और अगर हम इस बारे में अकाउंटेबल होते या अकाउंटेबिलिटी रख रहे होते तो हमारे इज्तमाई इनफरादी हालत पे तो कमेंट नहीं किया जा सकता, हमें नहीं पता कि इनफरादी तौर से कौन इंसान क्या है क्या नहीं है, लेकिन इज्तमा को, सोसाइटी को देखकर बहरहाल लोगों की इंडिविजुअल हालत पता चल जाती है। सोसाइटी की जो डायरेक्शन होती है, सोसाइटी के जो मेयार होता है ओवरऑल, यानी अब जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये वाकया मैंने पहले भी सुनाया था काफ़ी अरसा पहले, कि पांचवें इमाम के पास, आपको आपके जहन में होगी ये बात कि पांचवें और छठे इमाम के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का दौर था। बनू उमैया की हुकूमत रूबा जवाल थी और बनू अब्बास जो थे वो हुकूमत पर कब्ज़ा करने की कोशिशों में थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो आइम्मा के पास आते थे और आपको इस बात की तरगीब दिलाते थे कि हम फौज जमा कर देंगे, हमारे पास इतने लोग हैं, इतने वसीले आएँ और यानी जिहाद करें या हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें। और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने, पांचवें इमाम ने भी और छठे इमाम ने भी मुसलसल इस पेशकश को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, मुसलसल रिजेक्ट किया। एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात हैं जो आपने सुने होंगे। पांचवें इमाम के पास एक शख्स ने आके जब एक बात आपसे इस किस्म की गुफ्तगू की तो आपने उससे एक सवाल पूछा कि तुम जहाँ पर हो या जिस इलाके से आ रहे हो, जो फौज जमा कर रहे हो, तुम्हारे आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, तुम हमारे लिए तो फौज जमा करके ला रहे हो, ये बताओ कि तुम जो फौज जमा कर रहे हो उसकी आपस की रिलेशनशिप क्या है। अब उसको नहीं बात समझ में आई ज़्यादा, आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे आपस के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर एक इंसान, एक बरादर मोमिन को परेशानी हो, हाजत हो, तो वो जाए और अपने भाई की जेब में हाथ डाल के जो मिले वो निकाल के इस्तेमाल कर ले, तुम्हारे ये ताल्लुकात हैं आपस में इस तरीके से? ने कहा ऐसा तो नहीं है फरजंद रसूल। अपने फरमाया जब तुम अपने ज़िंदगी के मसाइल में जुड़े हुए नहीं हो, एक साथ बाहम खड़े होगे, जान कैसे दे दोगे? जान देना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। जब तुम अपने माशरे में, अपने मामलात में इस तरीके से आपस में जुड़े हुए नहीं हो, खबर नहीं है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या मसाइल है। और जैसे शायद यहाँ मुझे नहीं पता कि क्या मामलात हों, लेकिन हम अपने पाकिस्तान में तो एक जुमला में अक्सर ये बात कहता हूँ और ये हमारे ट्रेंड है कि अगर किसी को अपनी बड़ाई साबित करना है तो वो बड़ाई दूसरे को जलील करके साबित होती है। यानी मैं उस वक्त तक बड़ा इंसान नहीं बन सकता हूँ जब तक बाकी सामने छोटे ना हो जाएं सारे। तो ये छोटे छोटे मामलात हैं। لیکن یہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی یہ تمام باتیں، یہ طریقے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انفراد کا کیا حال ہے، انفرادی طور پر کیا لیول ہے، کیا معیار. اور یہ حکم نہیں ہے اس کسی بھی اعتبار سے کہ آپ کسی انسان کی فردی یا انڈیویجول لائف میں جا کے پیک اینڈ پوک کریں اور اس کو کریدنے کی کوشش کریں. لیکن معاشرہ اوور آل بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگ کس معیار پر ہیں. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ جو بھی جس دین کو بھی فالو کرتے ہیں، جس راہ پہ بھی چلتے ہیں، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خود مختلف سیکشنز ہیں، مختلف اسٹریمز ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں مثال کے طور پر فقہ جو ہے وہ زندگی کی سب سے اہم ویلیو ہے، وہ فقہی اعتبار سے چیزوں کو زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے یہاں انقلابی ویلیوز کو زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. آج کل عرفانی اعتبار سے بھی لوگ باتیں کرنے کافی شروع ہو گئے ہیں. آپ جس چیز کو بھی فالو کر رہے ہیں، جس اسٹریم پر بھی آپ چل رہے ہیں، آپ کو اس بات کا حساب لگانا ضروری ہے کہ جو آپ کا دین ہے اس کا آپ کی زندگی اور ذات پر کیا اثر ہے، وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے، آپ کو کیا لے جا رہا ہے. اور میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حقیقی دین ہے، جو دین ہے، تھوڑا سا ادھر تشریف لیں سامنے، مجھے بھی آسانی ہوگی تھوڑا. آ جائیں باقر میں. حقیقی دین کی ایک بڑی عجیب مثال ہے جو سچا دین ہوتا ہے. خدا نے اپنے آپ کو اگر کسی بھی چیز سے تشبیہ دی ہے، اگر خدا نے اپنے آپ کو کسی چیز سے تشبیہ دی ہے، وہ نور ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور پھر اس نور کی مثل بیان کی گئی ہے کہ یعنی اس نور کی مثال کیا ہے. لیکن اللہ نے اگر اپنے آپ کو کسی چیز سے مثال دی، وہ نور ہے. اور ایک اور دعا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور دعائے نور کے نام سے مشہور ہے، اس کے بھی جملے یہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور. اللہ نور ہے، اللہ ہر نور کا نور ہے، اللہ ہر نور پر نور ہے. عجیب معرفت ہے. جو دین ہے، جو حقیقی دین ہے، جو اللہ کا دین ہے، اس دین کے پیروکار کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. اور نور کی علامت کیا ہے؟ یہ کوئی فکٹیشس بات نہیں ہے. نور کی، لائٹ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ لائٹ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ بائی ڈیفالٹ، بائی ایفرٹ نہیں، اب اس جملے کو فرق کو سمجھ رہے ہیں نا، بائی ڈیفالٹ اپنے اطراف کو روشن کر دیتا ہے. آپ نے اس جملے پہ غور کیا نا، بائی ایفرٹ نہیں، اس بلب کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑ رہی ہے اس کمرے کو روشن کرنے کے لیے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں بھی ہوگا اپنے ماحول کو روشن کر دے گا. تو جو انسان بھی حقیقتاً دیندار ہوتا ہے، اس میں یہ نور کی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے ماحول اور اپنے اطراف کو روشن کر دے گا. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، اگر ایسی کوئی چیز ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم سب دیندار ہیں لیکن ہم سب کے دیندار ہونے کے باوجود ماحول میں تاریکی اور ظلمت ہے. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیسک لیول معاشرے کے نورانی ہونے کا یہ ہے کہ جو بھی لوگ مومنین ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے خدا کی خاطر جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی سے ایسے نہیں ہیں. تو یہاں سے ہی، اسی وجہ سے، یعنی کہ اس تمہید کے بعد جو میرا ٹاپک ہے مین ہدایت کا، کہ اب ہم، یعنی کہ جب ہم کہیں، اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے آپ ہدایت یافتہ ہیں، سوال مطلب ناراض ہی ہو جائیں گے لوگ، یہ مجھ سے سوال کیا پوچھا ہے آپ نے، یعنی اگر ہم کسی مومن مسلمان سے جا کے یہ سوال کریں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، اپنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے کس قسم کا سوال کیا مجھ سے. ہم اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے تو کون ہدایت یافتہ ہوگا؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کے جو معنی قرآن اور اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس ہدایت کے کرائٹیریا پر اپنے آپ کو پرکھنا شروع کریں تو پھر ہمیں بہت ساری پرابلمز دکھنا شروع ہو جائیں گی. اور اسی وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے میرے پاس جو وقت آتا ہے میں انشاءاللہ اس پہلو کو تھوڑا سا روشن کر دوں کہ ہدایت کیا ہے قرآن کی اور اہل بیت کی نظر میں. ایک بات اپنے ذہنوں میں بہت اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کر لیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ دین نے جتنی بھی تعلیمات ہم کو دی ہیں یہ سب کی سب پریکٹیکل ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز تھیوریٹیکل نہیں ہے. یعنی ایون ہمارے مدارس میں بھی جس طریقے سے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ وہاں پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس پڑھائے جانے والے طریقے کی وجہ سے. کہ ہم مثال کے طور پر توحید اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے اور بنانے والا ہونا چاہیے، اور یہ توحید اس چیز کا نام نہیں ہے. توحید اس کا نام ہے کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو وہ خدا تمہاری زندگی میں کتنا ہے. تم خدا پر 10 کتابیں لکھ دو توحید پر، کچھ نہیں ہوتا اس سے. 1000 تقریریں کر دو، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی تم پرستش اور بندگی کرتے ہو اور جس کو یگانہ اور یکتا قبول کرتے ہو وہ تمہاری زندگی میں کتنا پایا جاتا ہے. وہ وحدت تمہارے انفراد اور اجتماع میں کتنی ہے، یہ توحید ہے. تو اسی طریقے سے ہدایت کا مطلب جو ہے، وہ ہدایت کا مطلب کوئی لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے. ہدایت کے کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں ہدایت کی تعریف بیان کی تھی کہ ہدایت بنیادی طور سے ایک رہنمائی، ایک گائیڈنس کا نام ہے. ہادی وہ انسان ہے جو گائیڈ کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے. لیکن کون سی رہنمائی؟ اس میں بنیادی طور سے دو چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ایک اس رہنمائی کی بنیاد خیر خواہی پر ہو، ویل وشنگ، ویل فیئر پر ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ رشد کی طرف لے جائے. رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، گروتھ آف پرسنالٹی، کہ جو کچھ بھی گائیڈنس دی جا رہی ہو وہ خیر خواہی کی بنیاد پر ہو اور اس کا نتیجہ رشد کی، گروتھ، ڈیولپمنٹ کی شکل میں ظاہر ہو. اور جب یہ تعریف آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے واکنگ دا وے. ہدایت کا مطلب کتابیں پڑھنا نہیں ہے، ہدایت کا مطلب تقریریں کرنا یا سننا سنانا نہیں ہے. ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب ہے واکنگ دا وے. اور اسی وجہ سے جب ہم کسی سے پوچھیں گے ازرو قرآن اور اہل بیت کہ آیا آپ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ اس رستے پر چل رہے ہیں یا نہیں. قرآن کی نظر میں ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں پتہ ہیں یا نہیں. آپ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں کا مطلب آپ اس راہ کو طے کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہاں پر نوعیت بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، پھر بات کی، پھر معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو ہدایت کے جو ارکان ہیں، اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ ہدایت میں کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی تو یہ تعریف تھی کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس راہ کو طے کرنا، اس رستے پر ٹریول کرنا، وہ رستہ جو انسان کو رشد دے، یعنی ڈیولپمنٹ دے اللہ، خدا کی طرف. دوسرا یہ کہ ہدایت کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ گائیڈنس چاہیے. سب سے مین پرابلم جو ہدایت کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ کہ صحیح اور غلط گائیڈز میں ڈیفرنسیشن کیسے ہوگی. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کیا بات رکھی تھی؟ سورہ یاسین کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ من لا یسألکم اجرا وَهُمْ مُحْتَدُونَ، حقیقی ہدایت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے اور خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگیاں خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کسی مقام پر موجود ہیں اور یہ تم سے من لا یسألکم اجرن، تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، تمہیں یوز نہیں کرتے اپنے کو بڑا بنانے کے لیے، بلکہ اپنی بڑائی کو قربان کر دیتے ہیں تمہیں اوپر لانے کے لیے. حادیان برحق اور حادیان کاذب میں شناخت کیوں کر ممکن ہو؟ پھر یہاں سے ہی ہمارے پاس جو نظریہ سامنے آتا ہے کہ ولایت کا، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے. اس ولایت کو قرآن کی زبان میں کیا کہا گیا ہے؟ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ ولایت خدا ہے، یعنی یہ وہ رسی ہے جو خدا نے لٹکائی ہے، اور یہ رسی ولایت ہے. اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے کہ ولایت کیوں درکار ہے. یا آیت الکرسی میں، آیت الکرسی تو ایگزیکٹلی نہیں ہے لیکن جو دوسری آیت ہے کہ جو فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہ عُرْوَةُ الْوُثْقَى حبل اللہ، یہ ولایت ہے. اب آپ سے اگر ہم یہ سوال کریں، یعنی ولایت کے فائدے کے بھی سمجھنے کے لیے، کہ عُرْوَةُ الْوُثْقَى بھی ایک چیز ہے، ایک رسی، ایک سلسلہ ہے جو باوثوق ہے، قابل اعتماد ہے. حبل اللہ بھی اللہ کی رسی، اس رسی کا پرپس کیا ہے؟ اور یہ خدا رسی کی مثال کیوں دے رہا ہے ہمیں؟ آپ اگر دیکھیں کہ ایک رسی ہے جو لٹکا دی گئی ہے، حبل اللہ، حبل اللہ اللہ کی رسی. اگر آپ ایک رسی ہو، مثال کے طور پر ایک کلو میٹر لمبی روپ ہو، اس کو آپ زمین پر ڈال دیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یعنی زمین پر جو رسی پڑی ہوئی ہو وہ کسی فائدے کی نہیں ہے. تو رسی کا یا حبل کا جو سینس بنتا ہے وہ کس وقت بنتا ہے؟ کہ جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو، اوپر کسی مضبوط مقام سے کنیکٹ ہو، باوثوق، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو. اور اس رسی کا پرپس کیا ہوگا؟ کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، واعتصموا، مضبوطی سے پکڑیں اور اس سے پکڑ کے اوپر جانے کی ایفرٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ خدا نے کیا دیا، یہ مثال خدا نے کیا دی؟ رسی کی مثال دی. اور وہ رسی کیا چیز ہے؟ ولایت ہے. جو جس کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، اس سے استمساک کر لیں، اس استمساک پکڑنے کو کہتے ہیں، اعتصام کر لیں، یعنی اس کو سمجھ کے، سمجھ بوجھ کر اس سے کنیکٹ ہو جائیں، اٹیچ ہو جائیں، تو یہ رسی کیا کرے گی آپ کو؟ اب یہاں پر دیکھیں ایک بہت عجیب لطیفہ، لطیفہ اس سینس میں نہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، انہیں لطف والا پہلو ہے قرآن کی آیت کا. حدیث ثقلین میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل و بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن کریم میں بھی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، وہ متمسک ہو جاتا ہے عروۃ الوثقیٰ سے، یعنی ایک ایسی رسی سے کہ جو قابل بھروسہ ہے. سورہ آل عمران میں خدا حکم دے رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ، حبل خدا سے اعتصام کر لو. اس میں لطف والی بات کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھو، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو جاؤ. یعنی وہ رسی اسٹیٹک نہیں ہے کہ جیسے نارملی اگر آپ کسی رسی کو لٹکا دیں تو وہ رسی خود ساکت و ساکن ہوتی ہے، آپ کو ایفرٹ کر کے چڑھنا پڑے گا. لیکن یہ اللہ کی جو رسی ہے، اس سے خالی اعتصام کافی ہے. یعنی اگر ہم ان شرائط کو پورا کر دیں قرآن اور اہل بیت سے کنیکٹ ہونے کی، تو یہ خود بخود ہمیں لے کے اوپر جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ رسی کو پکڑو اور تھامو اور بلند ہو، یہ کہیں بھی نہیں ہے، پیغمبر اکرم نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ متمسک ہو جاؤ، یعنی جو ان سے اٹیچ ہونے کے تقاضے پورے کر دو، قرآن اور اہل بیت سے کنیکٹ ہونے کے کچھ تقاضے ہیں ان کو پورا کر دو، یہ تمہیں لے کے اوپر جائیں گے، یہ تمہیں لے کے ہم سے قریب کریں گے۔ تو ولایت لازمی رکن ہے ہدایت کی راہ پہ چلنے کا۔ اس کے بعد ایک اور جو بہت اہم اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ ہدایت کے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ہدایت کی راہ کو طے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس راہ میں ہمارے دشمن موجود ہیں۔ یعنی یہ فقط ایک رستہ نہیں ہے جس پر آپ چلے جائیں گے، بلکہ اس رستے پر کون موجود ہے؟ قسم کھایا ہوا دشمن موجود ہے، جو خدا کی بارگاہ سے یہ کہہ کے چلا تھا۔ اور کون سی قسم کھائی ہے اس نے؟ آپ نے کبھی اس قسم پہ غور کیا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، تیری عزت، خدا کی عزت کی قسم کھا کے نکلا ہے وہ۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان میں سے سب کے سب کو اغوا کروں گا۔ اور یہ جو اغوا کا لفظ ہے، یہ خود اگینسٹ ہے، ان اپوزیشن ہے ہدایت کے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہدایت کی راہ سے ہٹتا ہے، ہدایت جیسے میں نے آپ سے کہا، ہدایت کا مطلب رستہ طے کرنا ہے، ہدایت کا مطلب جاننا نہیں ہے، ہدایت کا مطلب نالج نہیں ہے، ہدایت کا مطلب اس رستے کو، یعنی اس حبل اللہ سے متمسک ہو کر اعتصام پیدا کر کے بلند ہونے والی جو راہ ہے وہ راہ ہدایت ہے۔ تو قرآن، یعنی شیطان جب کہہ رہا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو اغوا کروں گا، تو یعنی کیا؟ ہدایت کے اگینسٹ، اس رستے کے اگینسٹ دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو رستے کو کھو دیتا ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ڈیسٹینیشن کو لوز کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں، ان کی پاسبلٹیز دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو رستے کو کھو دیتے ہیں، یعنی رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہرحال یہ امید رہتی ہے کہ وہ واپس ٹریک پر آ جائیں گے اگر بالکل دماغ ختم نہ ہو گیا ہو، اگر پورے شیطان کے چنگل میں نہ چلے گئے ہو، واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے اپنی ڈیسٹینیشن اور گول کو ہی فراموش کر دیا ہے، اس کے لیے کوئی پاسبلٹی ہے کہ واپس پلٹ کے آئے گا؟ اس نے ہدف کو ہی گم کر دیا ہے، اب اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان دونوں قسم کے ہدایت سے بھٹکنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جو رستے کو گم کر دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے ضال۔ آپ کہتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جو ضال ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے رستے کو گم کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدف کو گم کر دیا ہے وہ کون ہیں؟ قد تبین الرشد من الغی، وہ غاوی ہیں، وہ اغوا شدہ لوگ ہیں۔ تو شیطان نے کیا قسم کھا کے نکلا تھا وہاں سے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو اغوا کروں گا، غاوی بنا دوں گا، یعنی ان سب کو بے ہدف کر دوں گا، ڈی ٹریک نہیں کروں گا، ڈی ٹریک نہیں کروں گا، بے ہدف بنا دوں گا۔ یعنی اب اگر انسان کوئی ایسی زندگی گزار رہا ہو کہ جس کا ہدف خدا نہ ہو، یا خدائی راہ میں کوئی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس بات کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ اس معیار پر آنا کہ انسان کا ہدف خدا ہو جائے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ معیار ہے، لیکن کم از کم خدا کی راہ میں جو حقیقتیں ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ہدف ہو، اگر ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے تو وہ انسان کس فہرست میں آ رہا ہے؟ اغوا شدہ غاوین میں ہے وہ, اور اس پر شیطان کی قسم پوری ہو چکی ہے. تو ہدایت میں جو اہم ترین ایک پہلو ہے وہ خالی راہ بتانا, راہ پر چلنا نہیں, بلکہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے ساتھ کیا کام کرے گا, تمہارے دشمن نے تمہارے لیے کون سے ٹریپس بچھائے ہوئے, تمہارے دشمن نے تمہارے لیے مختلف ناکوں پر کون کون سے سپاہی کھڑے کیے ہوئے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ارکان ہدایت ہیں, اور ان کو پورا کرنے کی راہ فقط اور فقط ولایت ہے, اور کسی دوسرے رستے سے آپ کو یہ ہدایت, یعنی کہ یہ تمام چیزیں, یہ انفارمیشن, یہ حقیقتیں آپ کو ملنے والی نہیں ہیں. ایک صلوات. اب اس کے بعد اب ہم ہدایت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, یعنی کہ ہم نے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے, ہدایت کے اندر جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں, ہدایت کے رستے میں پرابلمز یہ ہیں. ان معاملات کو سمجھنے کے بعد اگر ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہدایت یافتہ, اب آپ ہدایت یافتہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, ہدایت یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رستے پر چلنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو اس راہ پر لگانا چاہتے ہیں. اور میں بار بار ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوتی رہے وہ خالی ایک, جسے کہتے ہیں ایپیٹائزر ہوتی ہے, وہ صرف ایک ابتدائی مقدمہ ہوتی ہے, اس کی اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اب ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں, کیسے حاصل کریں ہدایت کو؟ اب اگلا سوال یہ, کیسے حاصل کریں, کہاں سے حاصل کریں, کس کے پاس جائیں؟ اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولایت ہے تو ولایت سے کنیکٹ کیسے ہوں؟ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر میں امام علی کے حوالے سے بہت سارے ذکر کروں, یا جیسے ہم پریفر کرتے ہیں کہ آئمہ کے نام سے قصیدے پڑھیں, ثنا کریں, مصائب بیان کریں, کیا یہ چیزیں ولایت کا حق ادا کر دیتی ہیں؟ کیا یہ وہ ولایت ہے جو میرے لیے ہدایت کو حاصل کرنا یقینی بنا دے گا؟ اب یہ میرے لیے جو ہیں مین کوسچنز ہیں, اور ان کا آنسر لیے بغیر, ان کا جواب پائے بغیر میری پرابلم کا سلوشن نہیں ملے گا مجھے. دیکھیں اب قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے, ان اللہ, یہ کی ہے. قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل کی کا کام کرتی ہیں, ان سے آپ بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں, ان سے آپ کو حقیقت سمجھ میں آتی. ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اب ضال کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا, کہ ضال کون ہے؟ وہ شخص ہے, ان ضاد سے, ضاد الف لام, ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اور غاوی کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنے ہدف اور ڈیسٹینیشن کو گم کر چکے ہیں. اب خدا یہ فرما رہا ہے, ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء, کہ بے شک اللہ ہے جو ہدایت کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کی مشیت جاری ہو جائے, اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے, رستے سے ہٹاتا ہے جس کے بارے میں اس کی مشیت جاری ہو جائے. اب یہ آیت کیا, یہ کی ہے, یہ کی ہے, ٹھیک ہے. اس آیت میں دو باتیں ہمیں بڑی سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہیں, کہ ہدایت ملتی ہے خدا کی طرف سے, اور اسے ملتی ہے جس کے بارے میں مشیت خدا ہو. دو باتیں بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہیں نا, ان اللہ یہدی, انہیں ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. من یشاء, جس کے بارے میں اس کی مشیت ہو. تو یہ دو باتیں بالکل کلیئر ہیں. اور اسی طریقے سے صرف اللہ ہدایت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, رستے سے ہٹاتا بھی ہے. اب ہدایت کی میننگ میں نے آپ کو پہلے اسی لیے سمجھایا تھا کہ تاکہ ہدایت کا مطلب آپ لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہ سمجھیں، کہ اگر جب یہ بات کہی جائے گی ان اللہ یہدی من یشاء، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ ہی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس رستے پر گامزن کرا دیتا ہے جو کہ اس کی طرف آنے والا ہے، جو صراط مستقیم، اور اللہ ہی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو چاہتا ہے اور مشیت والی بات ہے، ہمارے لحاظ سے یہ تھوڑا سا ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ خدا جو ہے مطلب کسی کو چاہا کہ رستے پہ لگا دو، کسی سے چاہا ہٹا دو، کیسا ہے، رینڈم ہے، ہیپیزرڈ ہے، یا نعوذ باللہ جیسے کہ آئنسٹائن کا بھی ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ اس نے کہا گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس، کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی ایک قانون کے تحت چلتی ہے، زندگی کسی قرآن اندازی کے اصولوں پہ نہیں چل رہی ہوتی۔ تو ان دو باتوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں بس، جتنا ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ پہلی بات کیا ہے، ہدایت عطا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت عطا ہے، یعنی ہدایت کے کیا مطلب، وہ توفیق، وہ قوت، وہ طاقت، وہ رہنمائی جس کی بنا پر آپ رستہ طے کریں، یہ عطا خدا ہے جس کو خدا دینا چاہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو ایک جملہ قرآن سے سناؤں، ایک جملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے سناؤں کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں، ایک ہدایت کا لفظ ہماری نماز کے ذکر میں آتا ہے، یاد ہے، ہدایت کا نہیں، ہدایت، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدنا کا کیا مطلب ہے، اہدنا درخواست ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اہدنا ہمیں ہدایت عطا کر دے، ہمیں ہدایت بخش دے صراط مستقیم کی، یہ بالکل اسی سے الائنڈ ہے کہ ہدایت عطیہ الہی ہے، ہدایت خدا کی بخشش ہے، ہدایت خدا کا گفٹ ہے، جس بندے کو وہ اس قابل دیکھے اس کو عطا کرے، نہیں اس سے وہ توفیق اور طاقت نصیب ہو راہ چلنے کی، رہتا کرنے کی۔ بات واضح ہو رہی ہے، اہدنا، نہ کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، نہ کہ ہم ہدایت کو پا چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی دعا مناجات المریدین، مناجات المریدین کے پہلے دو جملے، سبحانک ما اضیق الطرق طرق علی من لم تکن دلیلہ، سبحانک یعنی پاک ہے، بلند ہے، ہر شرک سے، ہر شک سے تیری ذات بلند ہے، ما اضیق الطرق، اس انسان کے رستے، طریق کہتے ہیں رستے کو، راہ کو، اس انسان کے رستے کتنے تنگ ہیں، نیرو ہیں، جس کی زندگی میں تو دلیل نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے، علی من لم تکن دلیلہ، یعنی جس کی زندگی میں تو دلیل نہیں ہے، جس کی زندگی گزارنے کا ریزن تو نہیں ہے۔ اگر قرآن کی بہترین تفسیر سیکھنے کا کسی کو شوق ہونا، مناجات معصومین علیہ السلام کی طرف توجہ کریں، اس سے بڑھ کے، اس سے حسین ترین تفسیر قرآن کی کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو۔ سبحانک ما اضیق الطرق، اس کی زندگی کی راہیں کتنی تنگ اور دشوار ہیں، کتنا اسکویزڈ ہے اس کی لائف، من لم تکن دلیلہ، جس کی دلیل تو نہیں ہے۔ دلیل تو نہیں ہے کا کیا مطلب ہے، دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل یعنی ریزن، یعنی جس کی زندگی گزارنے کا ریزن اے خدا تو نہیں ہے، جس کی زندگی گزارنے کی ریزنس کیا ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ریزنس کیا ہیں, اولاد ہیں, مال ہے, گھر ہے, جائیداد ہے. اب غور کر رہے ہیں ہماری زندگی کے ریزنس کیا ہیں, یہ سب ہیں. امام فرما رہے ہیں جو اس رستے پہ چلے گا اس کی زندگی کس کا شکار ہوگی؟ ضائق طریق, زندگی کی راہ یوں سمٹتی چلی جائے گی, تنگی بڑھتی چلی جائے گی, کشادگی اور فراقی نہیں محسوس کرے گا اپنی زندگی میں. علام من لم تکن دلیلہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں وما اوضح الحق عند من ہدیتہ سبیلہ. اور اس کے لیے حق کتنا زیادہ روشن اور واضح ہے جس کی سبیل کی ہدایت تو نے کر دی ہو, جس کی زندگی میں جس کے رستے کی ہدایت تو نے کر دی ہو. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدایت عطا الہی ہے. اگر کسی کو ہدایت حاصل کرنا ہے تو ہدایت حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دے, خدا کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو پیش کر دے, اے خدا ہمیں ہدایت یافتہ. ہم سب کرتے یہی ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. اہدنا الصراط المستقیم کی معرفت نہیں ہے ہم کو, جو ہم بار بار ایک جملہ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تعلیم یہی دیا گیا ہے, تربیت ہی دی گئی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. بات مذہبی, ہدایت عطا خدا ہے, خدا کی بارگاہ میں. لیکن اب جب خدا کیوں دے گا, خدا کسی کو ضال کیوں کرتا ہے, خدا کسی کو رستے سے کیوں ہٹاتا ہے, خدا کسی کو رستے کی ہدایت کیوں دیتا ہے, اب یہ ایک اگلا سوال ہے, اب یہ اگلا مسئلہ ہے. اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں انہیں ہدایت عطا کرنے کے ہی حوالے سے ایک آیت سنا کے, ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں بات اپنی ختم کروں آج کی حد تک. اور یہ بھی بہت اہم پہلو ہے, اور اس طرف سے بھی ہماری اگنورنس کا مطلب جہالت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگنورنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفلت, اگنور کرنا, جہالت نہیں. یعنی کہ اگر کوئی کہیں گے آپ اگنورنس کا شکار ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا آپ جاہل ہیں, نعوذ باللہ, بلکہ غافل ہیں. اور غافل کس کو کہتے ہیں؟ غافل کس کو کہتے ہیں؟ جو جسے سامنے کی چیز کی طرف توجہ نہ کرے. غافل اس کو نہیں کہتے کہ جو چھپی ہوئی چیز کو نہ جانتا ہو. غافل اس کو کہتے ہیں کہ جو سامنے رکھا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو اگنورنس اس پہلو کی طرف سے بھی. سورہ تغابن کی آیت ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, اور یہ ان شرائط میں سے کہ خدا کسی کی ہدایت کیوں کرتا ہے, کسی کو رستے سے کیوں ہٹاتا ہے, تو پہلی شرط کیا ہے؟ اگر آپ آیت الکرسی میں بھی دیکھیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ یا وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, طاغوت کا انکار کرنا, اللہ پر ایمان لانا, یہ اصل شرائط ہے. اگر یہ دو شرائط نہیں ہیں پھر ہدایت نہیں ملے گی. اللہ پر ایمان, طاغوت کا انکار. سورہ تغابن کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ہدایت آپ کو حقیقتاً کہاں نصیب ہوتی ہے؟ قلب میں. اب دیکھیں یہ قرآن کریم نے کس طریقے سے چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا اور ہم اس کو کس انداز سے لے رہے ہوتے ہیں, کتنا بڑا ڈفرینس ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت عطا کرتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کا وجود نورانی ہو جاتا ہے, اور نورانی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنے اطراف کو بھی روشن کر دیتا ہے, منور کر دیتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, یعنی تاکہ ہماری گفتگو بہت زیادہ کوئی اگرچہ کہ فضیلت اسی کی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فضیلت اسی کی ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآنی آیتوں کے انالیسس میں صرف کریں اور اس میں سے معارف کو ایکسٹریکٹ کریں، لیکن ہمارے ذہن تھک جاتے ہیں اس انداز گفتگو سے. تو میں آپ کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اسی حوالے سے. اور یہ واقعہ کوئی انوکھا یا انہونا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں خود ایکسپیرینس کی ہوں. لیکن یہدی قلبہو کی مثال بڑی اچھی ہے یہ. اچھا، یہ واقعہ میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات بھی آپ کے سامنے عرض کریں اس کی ایک اوتھینٹیسٹی اور ایک، کیونکہ یہ سنت ہمارے ممبروں پر جاری رہنی چاہیے کہ جو بات بھی بیان کی جائے اس کے ایک پراپر ریفرنسنگ ہو، ایک پراپر اس کا حوالہ ہو. تو یہ واقعہ کہاں سے؟ یہ آیت اللہ بہجت کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے دور کے جو بزرگان ہیں، یعنی بزرگان ان حوالوں سے کہ ہر دور میں خدا اپنے کچھ اولیاء کو رکھتا ہے انسانوں کے درمیان، اور یہ اولیاء حقیقتاً اللہ کی رحمت کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتے ہیں. تو جیسا کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گزشتگان میں کچھ لوگ تھے، جیسے پہلے مرزا علی قاضی جیسے افراد، علامہ طباطبائی، آیت اللہ خمینی یا اس کے بعد آیت اللہ بہجتی، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عظمت و بزرگی مسلم ہے، کہ ان کی زندگی میں، ان کے کردار میں، ان کے بہت سارے واقعات میں، بہت ساری چیزوں سے یہ بات تقریباً شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یہ اس ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں تھے. تو آیت اللہ بہجت کے حوالے سے، اچھا آیت اللہ بہجت کا ایک جو خاص ہے، اس مین اسٹرائکنگ فیچر ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ فقہ اور اصول کی ہی تعلیم دی ہے، اسی درس و تدریس میں مشغول رہے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی کتابیں نہیں لکھی ہیں عرفانی موضوعات پہ، یا ایون شاید اخلاقی موضوعات پر بھی ان کی کتابیں نہیں ہیں. ان کی توضیع المسائل ہے یا اور اسی سے ریلیٹڈ بکس ان کی زیادہ ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی اپنے فقہی دروس دے رہے ہوتے تھے تو اس میں ایک وہ ٹائم نکال کے ہمیشہ اس کی اخلاق و عرفان کی گفتگو ضرور اس میں شامل کرتے تھے اپنے فقہی دروس کے اندر، فقہی گفتگو کے اندر. اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، قریبی لوگ تھے، ان کو وہ بہت کچھ بتا رہے ہوتے تھے. اس میں کون کون ہے میں آپ کا نام بتاؤں؟ آیت اللہ مصباح یزدی ہیں جو ان کے بہت قریبیوں میں تھے، اور ایسے پھر جن کا جنہوں نے یہ کتاب لکھی محمدی رے شہری، یہ آیت اللہ خامنئی کی طرف سے کافی عرصے تک اس کے حج کے امور کے وہ منسٹر کہہ لیں یہ رہے ہیں، یہ بھی آیت اللہ بہجت کے کافی قریب رہے ہیں، ان سے بہت ساری باتیں سنی اور انہوں نے اس پر ایک اچھی کتاب کمپائل کی زمزم عرفان کے نام سے. تو اس میں ایک واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں، یادداشتیں ہیں، اس میں سے ایک واقعہ کہ وہ، یہ زمانہ انقلاب سے پہلے کے زمانے کی بات ہے، کرمان ایران کا خیال ہے صوبہ یا علاقہ، آئی تھنک شہر ہے. تو وہاں کا جو فرماندار تھا، گورنر تھا، اس نے ایک تقریب منعقد کی غدیر کے حوالے سے، غدیر پر ایک محفل کا انعقاد کیا. اس میں جن لوگوں کو بلایا تو اس زمانے میں وہ جو کردستان صوبہ تھا وہاں کے ایک کافی بڑے عالم تھے، ان کو بھی دعوت دی گئی، وہ بھی اس محفل میں بیٹھے تھے. جو منقبت خان تھا جو امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا تھا، اس نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ امام علی علیہ السلام کے پیر میں تیر لگ گیا تھا اور تیر نہیں نکل رہا تھا، اور پھر جب آپ حالت نماز میں تشریف لے گئے تو اس وقت تیر کھینچ لیا گیا اور امام علی علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی. تو وہ جو عالم بیٹھے تھے ممبر کے نیچے، انہوں نے گورنر کو جس نے پوری تقریب مقرر کی تھی اس کو مخاطب کر کے زور سے کہا کہ اے فلاں، یہ افسانہ نہیں ہے کیا؟ یعنی یہ تم لوگ ممبروں سے کیا پڑھتے ہو؟ کیا یہ افسانہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہے، پیر میں تیر لگ گیا، وہ تیر نہیں نکالا جا رہا، نماز کی حالت میں چلے گئے، تیر نکال لیا، خبر نہیں ہوئی. اب جو وہ شخص تھا جس نے منعقد کی تھی تقریب، وہ فرماندار گورنر، وہ کہتا ہے کہ میرے سر پہ مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک پہاڑ آگے گر گیا میرے سر پہ، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں گا اس کا، کہ ایک عالم نے، ایک معمم شخص نے، اس نے ایک اعتراض کر دیا، تو اب اس کا ایک نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ محفل جو ہے وہ بدمزہ ہو جائے گی، کہ یہ تم، یہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تم لوگ ممبروں سے بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو، خرافات، افسانہ تراشی. تو اس نے کہا کہ میں اسی حالت میں تھا کہ یکدم میرے اندر گویا ایک چیز روشن ہو گئی. اچھا، میں اتنا، مجھے مزہ آیا نا یہ واقعہ پڑھ کے، اتنا لطف آیا کہ اسی لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. انہیں آپ کیا سوچیں گے بتائیں، آپ اگر کوئی آپ سے آگے اس پہ اعتراض کر دے، کیا کیا جواب دیں گے اس کو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس نے کہا کہ میں عالم نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تو حکومت کا آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس عالم کو مخاطب کر کے جتنی زور سے اس نے کہا تھا، تو میں نے بھی زور سے جواب دیا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا یقیناً، کیوں نہیں پڑھا قرآن؟ تو کہنے لگے کیا تم نے وہ آیت پڑھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام والی؟ کون سی آیت؟ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا پر ایک وقت آیا تھا کہ زلیخا پر الزام لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، تو اس الزام سے بری ہونے کے لیے اس نے کیا کیا تھا کہ شہر کی زیادہ جو متمول باثر عورتیں تھیں ان کو سب کو جمع کیا تھا اور ان کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی تھی، ہاتھ میں ایک لیمو یا سنترا دے دیا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کے ان کے نظروں کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بغیر اس کے، بجائے اس پھل کے جو ان کے ہاتھوں میں تھا. اس نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن میں وہ آیت پڑھی ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو یوسف کی کبریائی، یوسف کی بزرگی ان پر اس حد تک طاری ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. تو کہنے لگا میں نے اس سے کہا کہ جب یوسف کا جلوہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ لے اور خبر نہ ہو، تو خدا کا جلوہ کتنا طاقتور ہوگا. کہ علی جب خدا کی بارگاہ میں چلے گئے اور اس جلوہ الہی کی تجلیات کو محسوس کرنے لگے، تو اگر پیر میں سے تیر نکل گیا اور خبر نہیں ہے تو کون سی خاص بات ہے یہ؟ تو کہنے لگا کہ اس کے بعد بالکل ایسا ہوا کہ جیسے اس عالم کے منہ میں کسی نے پتھر بھر دیا. یعنی بہترین ہے جواب ہے، بہترین ہے جواب ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت قلبی، اس کو کہتے ہیں ہدایت قلبی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، یعنی اس قسم کے معاملات ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر واقعاً بہت بڑی پرابلم ہے. یعنی پرابلم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا نظام ہدایت ہے وہ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہے. اگر اس طریقے سے قلبی ہدایت نصیب نہیں ہو رہی ہے زندگی میں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا نظام جو ہے وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھ رہا ہے کہ مجھے گائیڈ کرے اور مجھے لے کے چلے. ایک صلوات محمد و آل محمد. گفتگو ہماری تمام بھی انشاءاللہ، اب جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس ٹاپک کے ارکان بہت سے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اس چیز کو بھی واضح کرنے کی ہمارے سامنے کافی ضرورت ہے کہ یعنی جو قرآن کریم دونوں پہلو لے کے چلتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت، کہ گمراہی کیا ہے، خدا کے قانون میں وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یا خدا انسان کو ہدایت کے رستے سے ہٹا دیتا ہے، رشد کا کیا معنی ہے، ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم واقعاً ہدایت کے رستے پر ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ آگے جیسے ہماری گفتگو بڑھے گی مزید تقاریر میں تو اس کو الیبوریٹ کریں گے. لیکن ہدایت کے اور گمراہی دونوں کے حوالے سے ہمارے سامنے جو عالی ترین معیار اور اسٹینڈرڈ ہے، اور خدا ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ معرفت عنایت کرے، وہ خود کربلا اور امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں معصومین علیہ السلام کے لیے تو یہ جملے کہنا ہی بے معنی ہے کہ ہدایت کے حوالے سے، کیونکہ جو ہستیاں خود ہدایت کا معیار ہوں تو ان کے لیے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ خدا ان کی ہدایت کرے گا یا ان کے قلب کو ہدایت دے گا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد جو جن افراد کا گلدستہ بنائے، وہاں پر ہمیں اس بات کو، اس کے مطالعے سے ہمیں یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وَمَنْ يَهْدِ قَلْبَهُ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور خدا کس طریقے سے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی مجلس میں دو تین مثالیں دی تھیں، زہیر کی مثال دی تھی، حور کی مثال آپ سب کے سامنے، وہب قلبی کی مثال موجود ہے کہ وہب، یعنی وہب کو بالکل کوئی خبر ہی نہیں تھی معاملے کی، وہ تو خالص گزر رہے تھے وہاں سے، انہیں کیا پتا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ بہترین مثال ہے، یعنی یہ اس چیز کی مثال ہے کہ جس کا دل، جو اپنے اندر سے خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا اسے پکڑ کے ہدایت کے رستے پہ لاتا ہے. یعنی یہ اس کی مثال ہے، وہب قلبی، اور پھر ان کی، ان سے بڑھ کر ان کی والدہ کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب وہ، انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، میدان میں جانے کا ارادہ کیا ہے، تو ان کی زوجہ نئی نئی شادی بھی تھی. یعنی تاریخ اسلام میں دو تین ایسے واقعات ہیں، جیسے حنزلہ جن کا لقب رسول خدا نے ان کو دیا تھا غسیل الملائکہ کا، جنگ احد کی رات میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور انہوں نے صرف رسول خدا سے اتنی اجازت لی تھی کہ ایک رات میری شادی کی رات ہے، مجھے یہ ایک رات گزارنے دیں. رسول خدا نے فرمایا اجازت ہے، اور اگلی صبح وہ پہنچ گئے براہ راست میدان جنگ میں اور شہید ہوئے، اور رسول خدا نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حنزلہ کو ملائکہ نے زمین اور آسمان کے درمیان غسل دیا ہے، اور اس ایک رات میں ان کی زوجہ امید سے بھی، اور ان کے فرزند عبداللہ ابن حنزلہ جو امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں تھے. یہ برکت، ایسے ہی وہب نے، وہب جب جانے لگے ہیں میدان شہادت میں تو ان کی زوجہ نے کہا ہے کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جاتے ہو، بالکل نئی شادی ہوئی تھی، ماں نے کہا، ماں نے کہ خبردار اس کی بات نہیں سننا، اور میں تجھے اپنا کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، کہ اگر تو نے بیوی کی بات سنی. اور جب شہید ہوئے ہیں، ان کا سر کاٹ کے پھینکا گیا ہے، ماں نے واپس کر دیا ہے کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یہ ہیں وہ مثالیں، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کی. اور یہ، جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم جیسے افراد تھے، یہ سارے، یعنی یہ کوئی اسپیشل لوگ نہیں تھے، ان کے بارے میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ معصومین تھے، یہ اولیاء تھے، یہ انہوں نے 20-30 سال جو ہیں وہ آئمہ کی خدمت میں گزارے تھے، یہ تربیت لی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہدایت ہے کہ جو خدا انسان کے قلب کو عطا کرتا ہے، اس مقام پر لے جاتا ہے. اس کی ہمیں ہمیشہ، جب بھی آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی تمنا کریں، اس کی طلب کریں. میں عرضۂ مصائب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، دو تین جملے آپ کی خدمت میں. اور ہماری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ذکر ہو مصائب کا، معصومین علیہ السلام کا، تو ان کی معرفت کے ہمراہ ہو، انہیں فقط ذکر مصائب نہ ہو بلکہ ان ہستیوں کی معرفت میں بھی اضافے کا ذریعہ بنے. ایک واقعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے نقل کیا تھا جناب زینب کا، کہ جب آپ چھوٹی تھیں، بچی تھیں، تو اس وقت امام علی علیہ السلام اپنی گود میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو بی بی خود سوال کرتی امام علی سے کہ اے بابا جان، آپ بتائیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ ایک باپ ازراہ شفقت، کہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، آپ ہمارے جیسے کہتے ہیں جگر پارا ہو، نور نظر ہو. تو اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہ ایک عجیب سوال کرتی ہیں، جواب پر سوال، کہ اے بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں خدا کی بھی محبت ہو اور کسی اور کی محبت بھی اس میں شامل ہو جائے؟ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں تو بہن ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں، اس معیار معرفت و توحید کی وجہ سے دے رہے ہیں. اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر امام کی نظر میں اہمیت پانا ہے تو اصل معیار توحید ہے. جس انسان کی توحید کا معیار جتنا بلند ہے امام کی نظر میں، وہ اتنا قابل قدر اور قیمتی شخص ہے. یہ بی بی جب کربلا کے میدان کا ذکر ہے، شب عاشور کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک بڑا عجیب پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے بی بی کی شخصیت میں ایک مکمل تبدیلی ایک خاتون ہونے کے حوالے سے. کیونکہ خاتون اور جو ہمارے ماحول کی خواتین ہیں، وہ عام طور سے زندگی کی سختیاں اور نرم و گرم کے سامنے مقابلہ نہیں کیے ہوئے ہوتی ہیں. یعنی خاتون یعنی رقیق القلب، خاتون یعنی نرم دل. شب عاشور میں، اور اس روایت کو خود امام سجاد علیہ السلام نقل کرتے ہیں، کہ میں جس خیمے میں تھا اس کے برابر والے خیمے میں امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اور اس وقت آپ نے کچھ اشعار پڑھے، افن لکا دہرن خلیلن، کہ اے زمانہ تو کتنا برا دوست ہے، کہ تو نے کتنے اپنوں کو قتل کر دیا، کتنے اپنے دوستوں کو مٹی میں ملا دیا. اس قسم کے اشعار امام حسین علیہ السلام قرأت کر رہے تھے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اور میری پھوپھی دونوں نے، ہمارے کانوں میں سید الشہداء کے یہ الفاظ گئے، اور ہم دونوں نے ایک ہی مطلب سمجھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ضبط کر لیا، میری پھوپھی برداشت نہ کر سکی. انہوں نے ایک آہ بلند کی، امام حسین علیہ السلام اس آہ کو سن کر خیمے میں تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرماتی ہیں کہ اے بھائی، آپ کی زبان سے جو اشعار سنے میں نے، یہ اس انسان کا کلام ہے کہ جو اپنی زندگی کے خاتمے سے قریب ہو، جسے اپنی زندگی کا اختتام نظر آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بہن، تم نے صحیح سمجھا ہے، ایسا ہی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم تمہارے درمیان نہیں رہیں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بلند آواز سے گریہ فرمانا شروع کیا اور کہا کہ اے بھائی، جو ہمارا گھرانہ تھا، نانا رسول خدا، بابا علی، ماں فاطمہ، بھائی حسن، اب اس کے بعد آپ میرے سامنے وہ آخری نشانی رہ گئے کہ جو میرے دل کا سکون اور چین ہے. اب آپ جدا ہونے کی خبر سنا رہے ہیں، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ نے اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو ہوش میں لائے، اپنی باہوں میں لیا اور ایک جملہ آپ نے، بلکہ ایک دو جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، اے بہن، خدا نے تمہارے لیے مقام عظیم کو منتخب کیا ہے، کوئی تمہاری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارا صبر شکستہ ہو رہا ہے اور تم میں کوئی کمزوری واقع ہو رہی ہے، اور اے میری بہن، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کسی انسان کو یہاں نہیں رہنا، وہ تمام افراد جو مجھ سے بہت بہتر تھے وہ سب اس دنیا سے چلے گئے۔ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں تو اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ اس وقت کے بعد سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کاملاً ایک مختلف شخصیت تھی، کہ جب عاشور، عصر عاشور، کوئی امام حسین علیہ السلام کی سواری کا لانے والا نہ تھا، اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی ہیں اور امام حسین کی سواری کی لگام تھام کر آپ کے سامنے لاتی ہیں۔ جب عصر عاشور کے بعد کربلا کے صحرا میں یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ الا قتل الحسین بے کربلا، اور اہل بیت اطہار کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو تمام بیبیوں کو اور بچوں کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔ جب بی بی ام رباب علی اصغر کے جھولے کو حسرت بری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ زینب ہیں کہ جو ام رباب کو تسلی دینے والی۔ جب سکینہ شام غریبہ میں اپنے باپ کا سینہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سکینہ کو ڈھونڈ کر اسے اپنی گود میں لینے والی، اس کے جلے ہوئے کرتے کو سے آگ بجھانے والی یہ زینب۔ گیارہویں محرم کی شب کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوتا ہے اور ایک یا دو دن کے بعد کوفے میں وارد ہوتا ہے، کوفے تک پہنچتا ہے۔ کوفے میں پہنچنے کے بعد شہر کا جو منظر ہے وہ یہ کہ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہ رہے، حکومت کے باغی کو شکست ہوئی ہے اور ہم اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور سب پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس جشن میں شریک ہوں۔ تمام کوفے کی گلیاں، چھت، دالان تماشائیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کیفیت میں، اس حالت میں اہل بیت اطہار کا قافلہ اس شان سے داخل ہوتا ہے کہ آگے آگے شہداء کے سر ہیں، ان کے پیچھے بے کجاوہ اونٹوں پر، بے اماری کے اونٹوں پر بے پردہ اہل حرم ہیں۔ یہ قافلہ کوفے کی گلیوں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو متعارف کرایا، اپنے آپ کو پہچنوایا۔ اس وقت کوفے کے رہنے والوں کی، تماشا کرنے والوں کی صدائے گریہ بلند ہوتی ہے۔ اس مقام پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ خطبہ اور امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا کوئی کلام، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قافلہ اس شان و شوکت کے ساتھ دربار ابن زیاد میں داخل ہوتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے سب سے پہلے اپنے سامنے ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام کو منگوایا، اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس حسین کا کوئی فرزند باقی ہے، کوئی بچا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کو سامنے لایا گیا کہ ہاں، یہ علی ابن الحسین، یہ موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام جب آگے بڑھے اور آپ کی نظر مبارک تشت میں رکھے ہوئے سر امام حسین پر پڑی، تو آپ نے سب سے پہلے ایک کام کیا کہ اپنی پھوپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا کہ بی بی کی نظر سر امام حسین پہ نہ پڑے. لیکن اس کے بعد ظلم کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس ظالم نے خود بی بی کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے خاتون تم کون ہو؟ زینب بنت علی. ایک جملہ یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اور اس وقت بی بی کا جو جملہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیتو الا جمیلا. کہ اے ابن زیاد تو جو کچھ بھی سمجھتا ہے لیکن اس پورے سفر میں اس راہ شہادت میں ہم نے سوائے خدا کی طرف سے حسن و جمال کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پروردگار عالمین